بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيما سلف كعقيدة بیان کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں، بعض ساتھی پوچھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر میں نے بات نہیں کی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے تعلق سے میں نے پہلے بات کی تھی، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے، جو درس ہے مصطلح الحدیث کے دروس میں، اگر آپ جائیں گے ریکارڈنگ میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں پر امام بخاری کا ذکر ہے، کتب السّتہ ہیڈنگ ہے، پھر امام بخاری نمبر ایک پہ صحیح بخاری جہاں پر ہے، تو امام بخاری کی سیرت وہاں پر میں نے بیان کیا. کہ کسی نے سننا ہے تو وہاں سے سن لیں. امام صاحب نے اپنے اس مختصر سے عقیدے میں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان کے تعلق سے بات ہوئی، پھر قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ الامام بالقدر تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بات ہوئی، اور چوتھے نمبر پہ مسئلہ التکفیر، تکفیر کے تعلق سے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے ہم پچھلے درس میں بات کر چکے تھے. امام صاحب فرماتے ہیں وما رأيت فيهم احدا يتناول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور میں نے نہیں دیکھا ان میں سے کسی کو بھی، کن میں سے؟ یہ ان ہزار لوگوں سے جن سے وہ بار بار ملے ہیں. کیا نہیں دیکھا؟ یتناول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی کلام کسی نے کی ہو، یا ان کی تنقیص کی ہو، یا ان کے خلاف کوئی بات کی ہو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا لہم، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ کرام کے لیے استغفار یا دعائے مغفرت کرتے. وذلك قوله، امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ سید عائشہ کا جو فرمان ہے، وذلك قوله، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر آیت نمبر 10. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے. اور کون ہے وہ؟ یہ جو سیاق اور سباق سورۃ الحشر میں، یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے. مہاجرین کا ذکر ہوا، انصار کا ذکر ہوا، پھر ان لوگوں کے بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر ہوا. الذین سبقونا بالایمان صحابہ کرام ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں کوئی بھی کینہ یا کوئی غل ان کے خلاف نہ رکھنا. کن کے؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے. ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو رؤوف ہے، رحیم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے تعلق سے صرف اتنی بات کی. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ امام صاحب نے یہاں پر صرف دو چیزوں پر انہوں نے اہتمام کیا ہے. دو چیزوں پر زور دیا ہے. نمبر ایک وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف اہل بدعا کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. نمبر دو جس مسئلے کو ذکر کیا ہے اس میں بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ایسی دلائل پیش کی ہیں جو عقل کو حیران کر دیں. یعنی دلائل وہ نہیں جو جیسے اب دیگر علماء سے آپ سنتے ہیں کہ براہ راست دلیل ہو, بالکل واضح ہو, صاف اور شفاف آپ کے سامنے ہے. دلائل جو انہوں نے بیان کی ہیں یعنی وہ بالکل یعنی سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دلیل ہے یہ اسی مسئلے کے تعلق سے ہے, سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ذکر کیا, معروف آیت ہے صحابہ کرام کی طرف سے. اس میں اس آیت کریمہ پر جو ہے مفسرین کا اجماع اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہ دعائے مغفرت ان کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والوں کو سب کے لیے. بلکہ بعض علماء اس آیت کریمہ سے یہ بھی دلیل اخذ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے بعد کیا وہ کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی مرنے کے بعد, ان میں سے ایک دعا بھی ہے. دلیل کیا ہے کہ دعا پہنچتی ہے میت کو, دعا کا جو ثواب ہے وہ میت کو پہنچتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے. اور سر فہرست جو ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. لیکن انہیں دیکھیں سبحان اللہ امام بخاری نے دلیل کے طور پر آیت کو پیش نہیں کیا پہلے اور نہ ہی کوئی حدیث لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ اثر لے کے آئے صحابی کا. یعنی قرآن اور حدیث کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھا کیسے گیا ہے, صحابہ نے سمجھا کیسے ہے, تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر لے کے آئے ہیں. اور اسے کہتے ہیں سلفیت کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام سمجھ کے مطابق. جو اثر روایت ہے صحیح مسلم میں, روایت صحیح مسلم کی ہے, جو سید عائشہ کا جو اثر ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, ان سے سوال کیا گیا صحابہ کرام کے تعلق سے. فرماتے ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم. ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دعائے استغفار کرتے, مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ان لوگوں نے اس کے برعکس ان کو گالیاں دی. یہ اثر جو ہے صحیح مسلم اثر نمبر ہے, حدیث نمبر 3022 صحابہ کرام کے تعلق سے میں چند احادیث اور آثار پیش کرتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لو ان احدکم, اگر تم میں سے کوئی شخص انفق مثل احد ذهب, احد کے پہاڑ کے برابر اس نے اللہ تعالی کے راستے میں سونے کا پہاڑ دے دیا ہو, ما ادرک مد احد مولا نصیفہ, تو وہ شخص اس بڑے صدقے سے صحابہ کرام کے صدقے کے نہ تو مد ولا نصیفہ, مد یہ دو ہتھیلیاں کے برابر کے مقدار, او نصیفہ نہ ایک ہتھیلی کے برابر کے مقدار کے برابر ہے. اور یہ جو روایت ہے صحیح بخاری مسلم متفق علیہ, صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. سید عائشہ کا اثر میں نے بیان کر دیا ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, میرے صحابہ کرام اگر ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو. یعنی کوئی بھی غلط لفظ صحابہ کرام کے خلاف کوئی کرے تم لوگ خاموشی اختیار کرو, مومن کے ایمان کے اعتقاد ہے. کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, ظاہر کسی نے کچھ کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس روایت میں دیکھیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اور یہ روایت طبرانی یا کبیر میں روایت کی ہے اور سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 35 ہے, 35 علامہ البانی کی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 ہے 35. امام زین العابدین, اب ایک روایت تم عرف سے بخاری مسلم کی روایت جس میں سیدنا علی سے سوال کیا گیا اور سوال کر ان کے بیٹے نے سوال کیا, محمد بن حنفیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہیں؟ فرماتے ابو بکر صدیق، ان کے بعد فرماتے عمر بن خطاب، پھر فرماتے آپ ہیں کیا؟ کہتے میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، عام لوگوں سے ایک شخص. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، سر حسین کے بیٹے جن کا لقب زین العابدین ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ ابوبکر اور عمر کی جو جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسی ہے؟ زین العابدین فرماتے ہیں کیونکہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی وہی جگہ ان کی وفات کے بعد بھی ہے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ساتھی تھے نا، اور اس وقت کہاں ہیں؟ تینوں ساتھی ایک ساتھ ہیں. سبحان اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے. جس کا اخلاص سچا ہے واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کا جو حق ہے اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں تو موجود ہے، وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. واضح مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ واضح مثال بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، معروف الحدیث عالم محدث ہیں، زندگی ساری کیا کی؟ صحابہ کرام کا دفاع کیا پتہ ہے؟ ان کی جو تقریریں ہیں، جو ان کے لیکچر ہیں، جو ان کی تصنیفات ہیں، رافضی کے خلاف زیادہ ہیں اور اہل بدعہ کے خلاف زیادہ ہیں. جب آپ اہل بدعہ کے خلاف بات کرتے تو صحابہ کرام کا دفاع ضرور ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جب علاج کے لیے جب کوئی تکلیف ہوئی، اور آپ سب جانتے جو ان کے ساتھ ہوا، اللہ پر رحم فرمائے، تو یہاں پر سعودی عرب میں ان کو علاج کے لیے منگایا گیا، ان کی وفات ہو گئی. اور سب نے مر جانا ہے، لیکن سب کی موت برابر ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ زمین بھی سب کو ایک جیسی جگہ نہیں دیتی. بتاؤں میں آپ کو، جنہیں زندگی سارے صحابہ کرام کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محض فضل و کرم سے ان کو جگہ بھی صحابہ کرام کے بیچ میں ہی دی. البقیع میں، آج بقیع میں دفن ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، جن کے ساتھ زندگی گزاری دفاع میں، مرنے کے بعد بھی اب انہی کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ، وہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بتاؤں میں آپ کو، امام زین العابدین کے بیٹے سے سیدنا زید بن زین العابدین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ان سے سوال کیا کہ ابوبکر اور عمر پر بعض انہوں نے جو ان کے متبعین تھے کلام کیا، اور ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، سیدنا زید بن زین العابدین فرماتے ہیں، یہ دونوں میرے نانا کے وزیر ہیں، وزیرا جدی، آپ لوگ کیسے کہتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس وقت سے ان کی بات کا انکار کیا اور ان کا نام روافض رکھا گیا. روافض کیوں کہتے ہیں؟ یعنی انکار کرنا، رفض کرنا. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے سیدنا زید بن زین العابدین کی بات کا انکار کیا، ان کا نام روافض رکھا گیا. آج تک بھی روافض گروہ معروف ہے. امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلموا انه زندیق. اگر کسی شخص کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. لان الدین حق، کیونکہ دین حق ہے، والقرآن حق، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے. وانما نقل لنا ذلك الصحابه، یہ قرآن اور دین کس کے ذریعے سے پہنچے ہمیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے. فهؤلاء ارادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. تو ان لوگوں نے ہمارے گواہوں پر جرح کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ قرآن اور سنت کو باطل ثابت کر سکیں, اور ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی. سبحان اللہ. امام البربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا رأيت الرجل يطعن على احد من على احد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه صاحب قول سوء وهوى. امام بربہاری شرح السنہ میں معروف تصنیف ہے ان کی, فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرتا ہے, ان کی تنقیص کرتا ہے, ان کی برائی کرتا ہے, تو یہ جان لو کہ وہ صاحب قول سوء ہے, اس کی بات بری ہے, غلط ہے, اور وہ شخص بدعتی ہے, صاحب ہوا ہے, وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے, رسول جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے, یہ پانچ پوائنٹ یاد رکھیں. نمبر ایک, ان سے محبت کرنا, اور ان سے محبت کرنا جو ہے یہ مومن کے ایمان کی اور توحید کی نشانی ہے, کیونکہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے محبت ایک شرط ہے. محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے, اور دنیا میں ہر موحد سے بھی کرنی ہے, اور سب سے بڑے موحدین کون ہیں پوری امت میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احبہم فبحب احبہم. سبحان اللہ, جس نے صحابہ کرام سے محبت کی تو میری محبت سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغض ابغضہم, جس نے ان سے نفرت کی, بغض کیا, تو مجھ سے بغض کر کے ان سے بغض کیا. تو صحابہ کرام کی محبت آپ سے ان سے محبت ہے, اور صحابہ کرام سے نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کے مترادف ہے. دوسرے نمبر پہ ان کی توقیر کرنا, تعظیم کرنا. یعنی اس حدیث میں ہم نے خود سنا کہ اگر کوئی عام انسان احد کے پہاڑ جتنا اللہ کے راستے میں سونا صدقے میں دے دے, اور صحابہ میں سے ایک صحابی ایک ہتھیلی برابر کھجور یا جو یا کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے, تو اس ایک ہتھیلی کی جو برکت ہے اور جو اجر و ثواب ہے وہ اس احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے. یہ عظمت ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی میرے صحابہ کی شرف کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, میری نگاہوں سے دیکھیں میں ان کو دیکھتا کیسے ہوں, اللہ تعالی کے ہاں ان کا درجہ کیا ہے. تو ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک روایت بیان کیا تھا صحیح مسلم کی روایت میں, کہ تارے جو ہیں وہ آسمان کے محافظ ہیں, جب قیامت آئے گی جب یہ تارے جائیں گے آسمان سے چلے جائیں گے, اس مطلب ہے جو آسمان سے وعدے وہ آئے گا, یعنی قیامت آئے گی. میں اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محافظ ہوں اپنی امت کا, جب میں جاؤں گا تو میری امت پہ وہ آئے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا, تفرقہ ہے اور جو مسائل آنے تھے. اور میرے صحابہ, میں اپنے صحابیوں کا محافظ ہوں, جب میں جاؤں گا تو صحابہ کرام پہ وہ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا. اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں, جب صحابہ جائیں گے یاتی امتی ما یعدون, تو جو میرے امت سے وعدہ کیا گیا وہ آئے گا. اور دیکھتے ہیں آپ جب صحابہ کرام یعنی کے زمانے سے ہی بلکہ فتنوں کا آغاز ہو, جب صحابہ کرام آخری صحابی جب وفات پاتے سن 110 ہجری میں, پھر امت کا حال کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کی عظمت دوسرے نمبر. تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول اور ثقات ہیں, یہ قاعدہ یاد رکھیں, سارے صحابہ عدول اور ثقات. اگر صاحب مجہول بھی ہے روایت میں تب بھی روایت صحیح ہے, اس میں محدثین کا اتفاق ہے, کیونکہ سارے کے سارے صحابی جو ہیں وہ ثقات ہیں, عدول ہیں, سچ بولنے والے ہیں. سارے کے سارے صحابی ثقات اور عدول. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سارا جہاں پر صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, فسین فرماتے صحابہ کرام ہی ہیں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ السکوت عما شجر بینہم, جو کچھ ان کے بیچ میں اختلاف ہوا اس پر خاموشی اختیار کرنا. یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل یہ صحابہ کرام کے تعلق سے، اور یہ بہت اہم اصل ہے، یاد رکھیں. جو کچھ بھی ان کے بیچ میں مسائل تھے، اختلاف تھا، جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئیں، السکوت عما شجر بینہم، خاموشی. اور اس کی دلیل یہ حدیث جو بھی میں نے بیان کی ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کو ذکر ہو تو خاموشی اختیار کریں. طبرانی نے معجم الکبیر میں اور صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 میں اس کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام یاد رکھیں، سارے کے سارے مجتہد ہیں، عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرنے والا مجھے اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام اس حدیث میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں. اس لیے جو بھی ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا، مجتہدین تھے، علماء تھے، اگر ان میں سے جو صحیح تھا تو دگنا اجر ملا، جن سے غلطی ہوئی ایک اجر تو ضرور ملا. تو پھر اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دونوں فریقین حق پہ تھے، دونوں فریقین اجر لے کے گئے، تو ہم اپنے آپ کو خراب کر دیکھیں، جو بھی خلاف بات کرتے ہوئے خود خراب ہوتا ہے، خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ اپنا اجر لے گئے. اس لیے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سیدنا عمر عبد العزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، جو صحابہ کرام کے بیچ میں جنگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یہ وہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا، ہم اللہ سے دعا کرنا تھا ہمیں زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ کرے. کتنی بڑی بات ہے، یعنی فتنہ تھا، جو اس وقت تھے وہ شامل ہو گئے، جو نہیں تھے تو وہ یہ سمجھتے اللہ کا شکر ہم تھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کیا، ہم اللہ سے دعا کر ہمارے زبانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. دیکھیں سلف صالحین کس طریقے سے اس اصل کو آگے کرتے ہمیشہ، اور ہمیشہ اپنے مجالس میں بھی، یعنی اکثر سوال اسی کے متعلق ہوتے تھے، عقیدے کے اصول. اب کوئی بھی سوال دیکھیں، جیسے آگے بیان ہوا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ سوال جب بھی ہوتے تھے تو کسی اصول کی اصول مسئلے میں تھے، فروعی مسائل بہت کم تھے، اس میں نہ تو جھگڑتے تھے، نہ ان میں کبھی ان کی کوئی بحث ہوئی، اور نہ وہ کبھی اس کے تعلق سے کبھی انہوں نے دھیان دیا. لیکن جو اصل مسائل تھے، عقیدے کے مسائل، ان کے اکثر مجالس میں یہی مسائل ہوتے تھے، اور فوراً جواب مل جاتا تھا، اور جواب بھی دیکھے دو ٹوک، دلائل الگ اور عقلی دلائل الگ، یعنی شرعی دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، اور علماء کے اقوال و سلف کے اقوال، پھر عقلی دلائل بھی. وہ کتنی پیاری بات ہے، جب ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں ان کے خون سے. ہاں یہ لفظ مجھے یاد آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری زبانوں کو ان پر کلام کرنے سے محفوظ کر دے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ جو سب سے اہم حق ہے اور بات ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتباع سبیلہم، ان کے سبیل کی اتباع، ان کے راستے کی اتباع، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اور باقی چار چیزوں کا یہ ترازو ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو باقی سب دعوے ہیں، سب جھوٹ ہیں. نہ محبت کوئی کر سکتا ہے، نہ توقیر احترام اور تعظیم کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو عدل اور فقہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ان پر سکوت اختیار کر سکتا ہے، جب تک کہ ان کے راستے کی اتباع نہ ہو. کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين. اس کو انڈرلائن کر لیں. ومن يشاقق الرسول، جو بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے، اور شقاق شدید ترین مخالفت، عام مخالفت نہیں، مخالفت مختلف درجات ہوتی ہیں، یعنی بدترین قسم کی مخالفت کو شقاق کہا جاتا ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین قسم کی مخالفت کرتا ہے، شقاق کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ دیکھ رہا ہے، حق اور باطل کو پہچان رہا ہے، اور سبیل مؤمنوں کو بھی پہچان چکا ہے. واتبع غیر سبیل المؤمنین، کب غیر کی اتباع کی؟ جب مومن کو راستہ اسے دکھا دیا گیا. اور آپ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ مومن کراس دے کہ بلکہ فرمایا من بعد ما تبین لهم الهدى. تو ہدایت کا راستہ ایک ہے, وہ ہے مومنین کا راستہ. جب مومنین کو راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا, کہ جتنے ظاہر و خوبصورت کیوں نہ ہو, کثرت تعداد سے خوبصورت ہو, یا اپنے کشف ذوق اور وجہ سے, یا عقل سے, یا منطق سے, کسی چیز سے بھی ہو, لیکن صحابہ کرام کے الگ کوئی راستہ ہے. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساعت مصیر. ہم اسے اس راستے پہ رکھیں گے, وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. وسنیسرہ للعسرۃ, مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یاد رکھیں, لیکن کہاں جائے گا؟ جہنم. اور کتنے برے ٹھکانا ہے. سورۃ النساء نمبر 115. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی معروف احادیث, علیکم بسنتی وسن الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, میرے سنت مضبوط استحامی رکھو, اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط استحامی رکھو. اور اللہ کے پیار کرنے وسلم فرماتے ہیں, معروف حدیث میں 73 فرقوں کی حدیث میں بار بار جس کا ذکر کرتا ہوں, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے سے جنوں میں سے ایک فرقے کی. یہ کون سا ایک فرقہ ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ علماء انا علی واصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ان سارے دلائل سے ہمیں کیا ملتا ہے, کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ نجات کا ایک راستہ ہے, اور وہ ہے سبیل المؤمنین, یعنی صحابہ کرام کا راستہ. تو صحابہ کرام کے راستے کی اتباع واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیں. بنص القرآن والسنة علیکم بسنتی, فعل امر ہے. وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی, فعل امر ہے. عضوا علیہ بالنواجذ, نو اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے انہیں چبا کے رکھو تاکہ یہ چھوٹنے نہ پائے کسی صورت میں بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وکانوا ینہون عن البدع, وکانوا, اور وہ جن سے میں ملا ہوں, ہزار کی تعداد سے زیادہ بار بار ملا ہوں, وہ ہمیشہ ینہون عن البدع, بدعت سے منع کرتے تھے. ما لم يكن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدعت کیا ہے؟ ما لم يكن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, بدعت وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے اور نہ ان کے صحابہ کرام تھے. ایسی مختصر تعریف کبھی سنی آپ لوگوں نے کبھی؟ وکانوا ینہون عن البدع ما لم يكن علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. بدعت کی تعریف تین لفظوں میں, الاحداث فی الدین من غیر دلیل, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے, یہ ہم سب جانتے ہیں. عام لفظوں میں جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہ ہوں وہ بدعت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث لے کے آئے, قرآن و صحیح حدیث, اور قرآن صحیح حدیث کو سمجھا صحابہ کرام نے. تو صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا جس کا تعلق دین سے ہے, اور وہ اس وقت کر بھی سکتے تھے, اجازت بھی تھی, لیکن نہیں کی, مطلب وہ دین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اجر و ثواب کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خیر کی خبر دینی تھی امت کو دے چکے, وہ جس شر سے آگاہ کرنا تھا وہ کر چکے, اب اس خیر کے بعد کوئی خیر نہیں اور اس شر کے بعد کوئی شر نہیں. دنیا ترقی کرے, دنیا گرے اٹھے, کچھ بھی ہو دنیا میں ہو, تا قیامت ہمارا دین کامل ہو چکا ہے, اس دین میں ایک ذرے برابر بھی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نعمت تمام کب ہوئی؟ جب دین کامل ہوا. اللہ راضی کب ہوا اور کس چیز پہ ہوا؟ جب دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی, اسی دین اسلام پر اللہ راضی ہوا. ایک دین اسلام, دوسرے لوگوں کا خود ساختہ دین. ایک ہے اسلام, دین اسلام, ایک ہے مسلمانوں کا دین. حقیقتاً یہ ایک ہے, کیونکہ مسلمانوں کی پہچان دین اسلام سے ہوتی ہے, لیکن بعض لوگوں نے اپنا خود ساختہ دین بنا کے اس دین اسلام کی تعلیمات سے تھوڑی سی دور اختیار کر لی ہے. انہیں کہتے ہیں اہل بدع. ٹھیک, اہل بدع والخرافات, اہل بدعت والخرافات کے تعلق سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف دو نہیں بلکہ ڈیڈ لائن میں بات ختم کر لی. فرماتے ہیں, وکانوا ینہون عن البدع ما لم يكن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لقوله تعالى الله تعالى فرمان اسك دليل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران تنبر اكسودو ولقوله الله تعالى فرمان اسك دليل وان تطيعوه تهتدوا وبشك اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. سورۃ النور آیت نمبر 154. صرف یہ دو آیتیں دلیل لے کے آئے. بات بدعت کی ہو رہی ہے, اب آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم آیت نہیں ہے. دیکھیں استدلال, دیکھیں کتنے پیارا استدلال ہے. علم کو سوید دیکھیں آپ. آیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرق فرق میں نہ بٹو. تو بدعت کی دلیل کہاں پہ؟ یہاں پہ
بدعت تفرق و تفرق.
اللہ اکبر. میرے بھائی جب تک بدعت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک رسی ہے دین. قال اللہ وقال رسول اللہ, سلف صحیح سمجھ کے مطابق جو ہی دین میں نئی چیز ایجاد ہوتی ہے یہ تفرقہ کا بیج ہے, کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے, اور جو ہی یہ بدعت بڑھتی جاتی ہے یہ تفرقہ بڑھتا جاتا ہے. علم کو ساتھ دیکھے سبحان اللہ. تو انہوں نے صرف بدعت پہ بات نہیں کی, بدعت کی جڑ پہ بات کی ہے. تفرقے کی جڑ بدعت ہے. اگر بدعت کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو پھر متفق ہو سکتے ہیں. جب تک بدعت امت میں رہے گی تو پھر تفرقہ رہے گا اور یہ اتفاق اور یہ اجتماع ممکن نہ رہے گا. اور پھر دوسری آیت وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, علاج. یہ علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم ہدایت یافتہ ہو. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے وہ کبھی بدعت پہ عمل کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. مرض بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا ایک لائن میں بس. آج امت ان دونوں آیتوں کے حصے, پورے آیتیں نہیں ہیں پتہ ہے آپ, یہ آیتوں کے چار لفظ اور دو لفظ ہیں بس, چھ لفظ ہیں بس. آج ان پر پوری امت اگر متفق ہونا چاہتی ان چھ لفظوں پر عمل کر لے بس, واللہ سارا تفریق ختم ہو جائے گا. یہ شرک, بدعات, خرافات, یہ حسد, یہ بغض, یہ نفرتیں سب ختم ہو جائیں گی جب میں اور آپ ہم سب مل کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جیسے پیروی کرنے کا حق ہے. اور حق کب ادا ہوگا؟ جب صحابہ کرام کے راستوں کو اپنائیں گے. اس لیے شروع میں کہہ دیا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحابہ, یعنی یہ قید پہلے لگا دی تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے یار ہم بھی تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں. یہ کسی نے کہا کہ ہم اس آیت پہ عمل نہیں کرتے؟ وہ تو تحت ہے, تو کسی نے کہا ہے؟ یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیا جائے, سبل کو چھوڑ دیا جائے. بدعت کے تعلق سے وکان ینہون عن, آغاز کہاں سے کیا؟ وکانو ینہون عن البدع, بدعت سے منع کرتے اور اہل بدعت سے بھی منع کرتے. کیونکہ بدعت سے منع کرنے کا معنی یہی ہے کہ اہل بدعت سے بھی دوری اختیار کر لیں. اگر بدعت سے بچنا ہے تو, اگر اہل بدعت سے دوستی ہے تو پھر بدعت سے کیسے ممکن ہے بچنا؟ اور اس کے تعلق سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث اور آثار پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, کوئی بھی شخص کی حیثیت, اس کی حقیقت اس کے دوست کے دین کے مطابق ہے. جیسے آپ کا دوست ہے ویسے آپ ہیں. فلینظر احدکم من یخالل, بس تمہیں سے کوئی شخص دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے. یہ روایت جو ہے سلسلہ صحیح حدیث نمبر 927. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا مسدد بمسر رحمۃ اللہ علیہ کو. امام مسدد جو ہے یہ امام ابو داود کے استادوں میں سے ہیں, معروف محدث ہیں, امام احمد کے شاگردوں میں سے. انہوں نے ایک خط لکھا امام احمد نے, فرماتے ہیں لا تشاور صاحب بدعہ, کبھی بھی بدعتی سے صاحب بدعہ سے کبھی مشاورت نہ کرنا, فی دینک, دین کے تعلق سے. ولا ترافقه في سفرك, نہ ہی سفر میں کبھی اس کے ساتھ سفر کرنا. الاداب الشرعیہ لابن مفلح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 578. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب البدعہ لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في امرك, بدعتی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا اپنے دین پر, اور اس سے مشاورت کبھی نہ کرنا اپنے کسی معاملے میں. ولا تجلس الیہ, اس کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں. فمن جلس الی صاحب بدعہ, جو شخص یا جو لوگ بدعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ورث اللہ العمى, اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیتا ہے, یعنی حق سے وہ اندھا ہے, اتباع سنت سے وہ دور رہے گا. دیکھیں الفاظ, دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. اور یہ امام اللالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138. امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں, ادرکت خیار الناس, میں نے بہترین لوگوں کو پایا اپنی زندگی میں, ان سے ملا. کلہم اصحاب سنہ, جن سے ملے سارے کے سارے اصحاب سنہ ہیں, اہل سنت میں سے. وینہون عن اصحاب البدع, اور سارے کے سارے جو ہے بدعت سے منع کرتے ہیں. یہ بھی امام لالکائی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں بیان فرمایا ہے. امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا لقید صاحب بدع فی طریق فخذ فی طریق آخر, اگر کسی بدعت کسی راستے میں چلتے ہوئے دیکھو تو راستے چھوڑ دو, کسی اور راستے کو اختیار کر دو. اور یہ انہوں نے کتاب الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475, الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475. اور ایسی بات وہ فضل بن عیاض سے بھی ثابت ہے یہی الفاظ. امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو یہ جان لو کہ وہ سنت پر ہے, اور جس نے اس کی مخالفت کی یعنی حدیث سے محبت نہ کی تو جان لو وہ بدعتی ہے. میرے بھائی صرف محبت کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو اہل حدیث کا ذکر خیر کرتا ہے وہ سنی ہے, جو سلف اور اہل حدیث کا جو برا ذکر کرتا ہے وہ ہے بدعتی. صرف ذکر کرنے کی بات ہے. آپ کسی سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کے اظہار بھی تو ہوتا ہے نا, جب کسی نفرت کا اس کے اظہار بھی تو ہوتا ہے. تو محبت کا اظہار اچھے لفظ میں ہوتا ہے, اچھائی سے ہوتا ہے, اور نفرت کا اظہار برائی سے ہوتا ہے ہمیشہ, سبحان اللہ. اور یہ جو اثر ہے شعر اصحاب الحدیث امام حاکم کے مقدمے میں اس کا ذکر کیا گیا. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بدعت کی علامتیں دیکھیں ذرا کہیں. فرماتے ہیں, علامت اہل البدع الوقعۃ فی اہل الاثر, البدع کی علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل اثر کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اہل اثر, اصحاب الحدیث, اہل الحدیث, یہ نام آج کے دور کے نہیں ہیں, یہ اس زمانے کے نام ہیں. یہ تیسری صدی کی میں بات کروں میرے بھائیو, دوسری اور تیسری صدی کی باتیں ہو رہی ہیں, ساری بہترین زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اثر بھی امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه, اور وہ ہمیشہ بلاتے تھے جس چیز پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ کرام تھے, یعنی اتباع سنت کو دوبارہ سے ایک اصل بنا کے پیش کیا. تو یہ اگلا اصل ہے جس میں وہ منہج کی بات کر رہے ہیں, اتباع سنت و اتباع اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے اتباع, اور اسے کہتے ہیں منہج السلف یا منہج السلفی. اس کی دلیل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان, وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیما, فاتبعوه, بس اس کی اتباع کرو, ولا تتبعوا السبل, اس کے سوا دوسرے راستوں کو نہ اختیار کرو, فتفرق بكم عن سبيله, جو تمہیں اس راستے سے دور کر دیں, جدا کر دیں, ذالک مصاکم لعلکم تتقون, یہی اللہ تعالیٰ سے تمہیں وصیت ہے تاکہ تم متقی پر ہزگار بن جاؤ. سورۃ الانعام آیت نمبر 153. اور یہاں پر امام صاحب نے جو ہے اتباع سنت کی اہمیت کے تعلق سے بات فرمائی ہے, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں میرے بھائی خیر و عافیت ہے. اور یہاں پر واضح رد ہے منکرین حدیث کا, جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, حدیث سے, جڑ جائیں گے اور مضبوطی سے تھام لیں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر خیر و عافیت کا راستہ ہے. وہ ان تطیعوا تهتدوا, پہلے سے اللہ تعالیٰ یعنی امام بخاری نے پہلی آیت بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دین ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر دور میں مکرین حدیث آئے ہیں, پتہ ہے آپ لوگوں, ہر دور میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی بیسویں صدی کا فتنہ ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایجاد کیا ہے اور مکرین حدیث جو ہے وہ آج کے زمانے کی, ہرگز نہیں میرے بھائیو. یہ ایک لمبی سی ایک کڑی ہے جو ہر مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے, یہ اس کڑی میں سے ایک کڑی آج موجود ہے. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہاں رخ یعنی تصویر کوئی اور, شکل کوئی اور ہوتی ہے, نام کوئی اور ہوتے بدل جاتے ہیں, زمانہ کچھ اور ہوتا ہے, اور ان کی کچھ تعلیمات پہ تھوڑی سی تبدیل لے کے آتے تاکہ لوگ جو ہے وہ کو پہچان نہ سکے. لیکن حقیقتا جو ہے یہ گروہ معروف اور مشہور ہے, اور علماء سلف جب عقیدہ کی بات کرتے ہیں تو سنت کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ان لوگوں سے مکمل طور پہ آگاہی ہو اور ان سے بچا جا سکے. دیکھیں جب تک آپ شر کو نہیں جانیں گے آپ کیسے بچیں گے. اور یہ جو منکرین حدیث ہیں یاد رکھیں, ان کا آغاز جانتے کب سے ہوا؟ ابتداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی. منافقین سے ہوئی, منافقین کے بعد خوارج, بارک اللہ فیک. سب سے پہلا خوارج ذو الخویصر التمیمی, جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا, اعدل فانک لم تعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب سی بات ہے, اے محمد انصاف کرو, آپ نے انصاف نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ دیکھیں بات کتنی بڑی ہے اور کہنے والے کو شرم نہیں ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہے. لیکن جب دل کی بات ہے, دل پہ میل اور یہ جو پردے لگے ہوتے ہیں نا نفرت کے بغض کے, بات زبان پہ ضرور آتی ہے, سبحان اللہ. وہیں سے یہ انکار شروع ہوا. پھر صحابہ کرام کے زمانے میں خوارج نکلے انہی کے اولاد میں سے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خوارج تھے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا صحابہ کرام سے جنگ کرنے کا, اب قرآن مجید کو پیش کرتے تھے اور ابتدا کس آیت سے یہ لوگ نکلے, ان الحکم الا للہ, کہ فیصلہ اور حکم یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. آیت کریمہ, ایک حدیث بھی پیش کی, کسی کو یاد ہے؟ ایک حدیث بھی پیش نہیں کی, بلکہ حدیث کا رد کیا, شکوک و شبہات ڈالنے لگے, اور جن صحابہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہی ثابت بنیاد ہے حدیثوں کی. کہاں سے ہمیں حدیث ملی؟ تو خواری نے سب سے پہلے حدیث کا واضح طور پہ انکار کیا. یاد رکھیں منکرین حدیث جب ہم بات کرتے ہیں تو خوارج سر فہرست ہیں. میں بتا رہا ہوں جو آج منکرین حدیث ہیں ان کی سند دیکھ لیں آپ, یہ سند کیا ہے, کہاں سے ہے اور کیسی ہے یہ سند, سبحان اللہ. یہ ہمارے سندوں پہ کلام کرتے ہیں, اپنی سند ذرا دیکھ لیں. انسان جو اپنا جب آئینہ دیکھ لیتا ہے نا تو اپنے خد و خال سے بہترین سے واقف ہو جاتا ہے, اسے پتہ لگتا ہے کہ میں کون ہوں کہاں پہ ہوں. تو یہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں, یہ لوگ کون ہیں, حقیقت کیا ہے ان کی. تو خوارج, اور خوارج اگر حدیث کا انکار نہ کرتے تو وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے خلاف تلوار نہ اٹھا سکتے تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث کا انکار کیا تاکہ وہ اپنے اس بدعت پر قائم رہ سکے. ان کے بعد پھر آئے معتزلہ. معتزلہ اور جہمی جو ہے, لیکن معتزلہ زیادہ معروف اور مشہور ہے. معتزلہ نے جب فلاسفہ اور منطق اور لاجک اور عقل کو آگے کرتے ہوئے دیکھا, اور بعض کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے عربی میں یونانی فلاسفرز کے, انہیں بڑے متاثر ہوئے ان چیزوں سے. تو انہوں نے کہا اگر ہم دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں, یا جو سلف کا جو راستہ آ رہا ہے بڑا مضبوط, بھئی ایک یعنی کیا کہتے ہیں اتنی طاقتور تلوار تھی یہ جو سلف کا راستہ تھا، جو بھی راستے میں آتا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. تو بڑی کوشش کی کہ اس راستے سے کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے الگ ہو جائیں اور مضبوطی حاصل کر لیں. تو انہیں اور کچھ نہ ملا سوائے اس کے اپنی بدعت پر قائم رہنے کے لیے، عقل کو نقل پہ مقدم کرنے کے لیے، لوجک منطق پہ عمل کرنے کے لیے ایک راستہ تھا کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے. لیکن حدیث کا انکار براہ راست نہیں کیا. تین سوال انہوں نے کیے اور ان تین سوالوں کو ہلاک کر دیا، اور آج بھی ان تین سوالوں سے بچ کے رہے. پہلا سوال، اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، کیوں مبعوث فرمایا؟ دوسرا سوال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری احادیث صحیح ہیں؟ تیسرا سوال، کیا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قول اور عمل دین ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ پہلا سوال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف آئے ہیں قرآن دینے کے لیے امت کو، بس. دلیل کوئی جانتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فلم تفع فما بلغت رسالته. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو یہ پیغام پہنچا دے. پیغام کیا ہے؟ حدیث قرآن مجید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ صرف پیغام کی پہنچانے کی حد تک ہے، بس اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی آیات، کیا اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کیا بھی نہیں جا سکتا. کیوں جانتے ہیں؟ یعنی اگر صرف یہ آیت ہوتی، باقی آیات جتنی آیات میں بھی اس ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محض صرف رضا دینے کے لیے نہیں آئے. یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کسی قرآن وحی نہیں ہے، جو بھی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وحی ہے. وحی کے دو قسمیں، قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تطیعوا تهتدوا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو ہدایت یافتہ ہو جائے گا. واطیعوا الله واطیعوا الرسول، کتنی آیتوں میں ہیں. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں دیں وہ لیں، جس سے منع کرے رک جاؤ. اور سب سے بڑی بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. سبحان اللہ، ان ساری آیتوں کو، میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان ساری آیتوں کو پسے پوچھ ڈال دیا اور ایک آیت کو، چلو اس ایک آیت میں یہ مفہوم کبھی بن سکتا ہے کہ رسالت کو پہنچا دو بس؟ بھائی کہہ رہے نہیں. جانتے کیوں نہیں؟ یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں دبی زبان میں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک پوسٹ مین ہے بس. ان کی حیثیت پوسٹ مین سے بڑھ کر نہیں ہے. پوسٹ مین کی کیا حیثیت ہے؟ آپ آتے ہیں، خط آپ کو دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کیا یہ حیثیت ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یاد رکھیں، منکرین حدیث حقیقتاً وہ قرآن اور حدیث کے منکر ہے. واللہ اسے منکرین حدیث نہ کہیں آپ، آپ کہیں منکرین قرآن اور حدیث. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک پوسٹ مین ہے، مسلمان ہے وہ. ہاں پھر کہتے ہیں یار ویسٹ والوں نے، فلان شخص نے کارٹون لکھے چاہ میں گستاخی، اس سے بڑھ کر گستاخی کوئی؟ کل میں ہی پڑھتا مسلمان بھی آپ نے آپ کو کہتے ہیں، اور اتنی بڑی بات. سبحان اللہ. تو پہلا سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ نہیں؟ میرے بھائی قرآن مجید جو ہے، کسی موضوع پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے نا قرآن مجید کے تعلق سے، تو اس موضوع کے تعلق ساری آیات جمع کریں، ساری احادیث جمع کریں، صحابہ کرام صرف کے اقوال جمع کریں. ممکن ہے کہ آپ راہ راست کو پالو. اگر صرف قرآن مجید کو لے لیتے ہیں اور اس میں سے بعض کو لے کے بعض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گمراہی کے سوا کیا مل سکتا ہے؟ دوسرا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشکوک ہیں، سارے صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کا، حدیث کا ذمہ تو لیا نہیں. ٹھیک، اس مطلب حدیث میں شک ہے. ٹھیک، اس مطلب حدیث ہے ہی نہیں، غلط ہے. یہ کسی نے کہا ہے اگر کسی چیز پہ شک ہو جائے تو وہ بنیاد سے ہی غلط ہے، یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جس پر اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے، گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہم. کیا ہم نے چھوڑ دی ہیں؟ سب کو چھوڑ دیا ہے. جو پانی جو ہم پیتے ہیں نا، یہ بھی اصلی نقلی ہے. کوئی پیور ہوتا ہے، کوئی امپیور ہوتا ہے. پانی پینا چھوڑ دیا ہم نے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ میری. قرآن مجید کی حفاظت سے مقصد ہے دین کی حفاظت، ورنہ پھر قرآن کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو دین ہی ناقص ہو اس پر عمل نہ کیا جا سکے. دین اسلام مکمل دین ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، لیکن ایک ایسا کامل دین ہے جس کی بنیاد پہ عمل نہ کیا جا سکے. کیسے بھائی؟ وہ عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تک قرآن مجید کی یعنی کئی آیات میں ہے. حدیث کو آپ نکال دیں، شکوک و شبہات کی وجہ سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے. نماز ہی پڑھ سکتے ہم، زکات ہی دے سکتے ہم، روزہ رکھنا مشکل ہے ہمارے لیے. وہ کون سی چیزیں جس چیز سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں؟ قرآن مجید دو یا تین کا ذکر ہے، باقی کہاں سے، کیسے پتہ چلے گا؟ محظورات الاحرام کیا ہے؟ احرام تو پہن لیا، حج کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ہم، یہ مکمل دین ہے. محض قرآن مجید پر عمل کرنے سے ارکان ایمان پر عمل ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جو چیز مشکوک ہے وہ بنیادی طور پر ہی اس کا وجود نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. جس میں نے ابھی عرض کی، کتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جس مشکوک جو ہیں، لیکن ہم اصلی کو پہچان لیتے ہیں اور نقلی کو چھوڑ دیتے ہیں. اصلی کی پہچان کے لیے اہل فن موجود ہیں. سونا اگر نقلی ہے یا اصلی ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے یا انجینئر کے پاس لے کے جائیں گے؟ سنار کے پاس لے کے جائیں گے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، جس کو پتا ہے دوائی ہے. یار یہ اصلی نقلی کیسے پتا چلے گا؟ آپ لے جائیں گے جو میڈیسن کے ماہر ہیں، وہ آپ کو چیک کر کے لیبارٹری میں بتائیں گے کہ اصلی ہے نقلی ہے. میرے بھائیوں نے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بعض لوگوں کی زندگی کو وقف کر دیا کہ وہ اس ایسی لیبارٹری میں کام کریں جس میں احادیث کو پرکھا جائے اور تولا جائے کون سی صحیح اور کون سی ضعیف ہے، کون سی اس میں سے دین ہے اور کون سی دین کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. اور مصطلح الحدیث، علم حدیث جو ہے، ایسا علم ہے کہ واللہ آج مغرب والے لوگ بھی پریشان ہیں. دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں جس کے اتنا اہتمام کیا جتنا حدیث، علم حدیث کے اہتمام ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بات ہماری عقل سے باہر ہے. کئی مستشرقین نے اور کئی مغربی لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حدیث کے لیے اتنی محنت کرنا کہ لاکھوں لوگوں کی بایوگرافی کی باریک بینی بھی جاننا. ایک کرسچن کہہ رہا تھا شاید ہم اپنے، جس کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں نا، اس کی بایوگرافی اتنی جانتے ہم اس علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی آپ کسی ایک محدث کی بات کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. سبحان اللہ. اور ہمارے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حدیث مشکوک ہیں ساری، حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. اور تیسرا سوال، یہاں پر بھی ہلاک ہوئے، تیسرے سوال سے اور ہلاک ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قول العمر دین ہے، کیا کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جس میں فعل امر ہے وہ دین ہے، اس میں اتفاق ہے. جو قول دین کے تعلق سے ہے نا وہ دین ہے، اور جو فعل ہے جس پہ امر نہیں ہے وہ بھی دین ہے. فرق کیا ہے؟ جو قول ہے وجوب کے لیے، جو فعل ہے استحباب کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل جو ایک جیسے نہیں ہے، میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ صرف ایک مختصر سا میں بتا دوں کہ بعض افعال طبع جبلی ہیں بشریت کے تقاضے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، بیٹھتے تھے، تو اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ بشریت کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص سوتا ہے پھر کہتا ہے میں متبع سنت ہوں، تو ہم کہتے ہیں بھی سونا جو ہے بذات خود سونا جو ہے یہ تو بشریت کا ایک تقاضا ہے، لیکن سونے کا طریقہ جو ہے وہ سنت ہو سکتا ہے. تو محض سونا سنت نہیں ہے. ہاں، دائیں جانب کروٹ پہ سونا اور اذکار پڑھ کے سونا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، ہاں یہ دین ہے اور یہ طریقہ جو ہے درست ہے، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے افعال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. چار سے زیادہ شادی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اگر کوئی شخص پانچ شادیاں کرتا ہے اور کہتا ہے میں متبع سنت ہوں، یا گیارہ شادی کروں کہ متبع سنت ہوں، تو کہتے نہیں تم سب سے بڑے بدعتی ہو تم. باقی بعض علماء کا فتویٰ ہے جو پانچ شادیاں کرتا ہے وہ کافر ہے. کیوں جانتے؟ بارک اللہ، اس نے حرام کو حلال کر کے عمل کیا، استحلال. وہ اسے کہتے کفر الاستحلال، کیونکہ اگر کوئی شخص محرم کے ارتکاب کرتا ہے یہ جانتے ہو کہ یہ حرام ہے تو کبیرہ گناہ ہے. اگر شرک و بدعت مکفرہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اگر وہ شخص اس محرم کا ارتکاب بھی نہیں کرتا لیکن وہ دل سے یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو وہ کافر ہے. زنا ہے، زنا نہیں کرتا کوئی شخص لیکن وہ کہتے زنا حرام نہیں ہے، حلال ہے، اسے کہتے کفر الاستحلال. بہرحال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل سارا کا سارا دین نہیں ہے. آدھا وسلم جو ہے ان کی اتباع جو ہے وہ صرف جو قرآن میں وہ ہمارا دین ہے، باقی جو دین نہیں ہے یہ محض گمراہی کے راستے ہیں، اور ایسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہی کسی کو کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے انکار حدیث کیسے کیا پتہ ہے؟ ان تین سوالوں سے خود تو گمراہ ہوئے، اور نہ جانے کتنی آج جوان گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے سٹیپس تھے، سٹیپ نمبر ون کہ حجیت قرآن مجید کی ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہے، قابل حجت قرآن مجید ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے سٹیپ ٹو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مشکوک ہیں سارے کے سارے، غلط ان کو وجود ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز قائم ہو نہیں سکتی. تو مشکوک ہے حدیث اور غیر مشکوک ہے قرآن، تو قرآن کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف آیات میں کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کے بیان قرآن میں ہو چکا ہے. اور اس طرح سے دوسری آیات میں اس میں یہ واحراً یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے. اور باقی سارے آیات چھوڑ دیں جس میں قرآن کا ذکر ہے، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ جو بھی صحابہ کرام اور راوی ہیں سب کی جرح کرنا، کیوں انہیں کے ذریعے سے تو حدیث و قرآن ملا ہے نا، تو ان کی جرح کرنا. اور حدیث پر جرح کرنے کا طریقہ جو ویسے جیسے کہ ہندو اور یہود و نصارہ قرآن پہ جرح کرتے ہیں، انہیں وہی راستہ اختیار کیا حدیث پہ جرح کرنے کا، بالکل وہی راستہ. تو تیسرا سٹیپ تھا کہ جو راوی ہیں ان کی زندگی سے ایسی باتیں لے کے آنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، یہ تو یار لوگ ہی ایسے تھے، برے لوگ تھے، تو ان کی بات کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کو ان سے دور کیا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، جتنی بھی اہل سنت جماعت کے علماء ہیں، علماء فقہا عربی لینگویج کہ علماء ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ سارے کے سارے غیر فقات ہیں، سب کو گرا دیا کہ ان کی بات ہی نہیں سننی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. قرآن مجید ایک ہی کافی تھا، ان لوگوں نے حدیث کو بھی دین بنا دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، امت کو بھی گمراہ کر رہے، اکثر امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اگر بچنے والے ہیں تو ہم ہیں، بس یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے، باقی سارے کے سارے ختم ہیں. یعنی جب کوئی منکر حدیث آپ سے گفتگو کرتا ہے نا، تو وہ شخص جو ہے وہ دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ پاگلیا سمجھ رہا، میں اس کی بات مان رہا ہوں، یہ میرے نظر سے پہلے سے گرا ہوا ہے، تو بس ایسے بس شغلی ہم اس کو بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے بیٹھے ہیں. ورنہ ہمارے نزدیک یہ عالم ہے، یہ جتنی اس کا درجہ ہے علم کا، یہ تو پہلے سے گرا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ہمارے سامنے کوئی عدالت کی ثقافت نہیں ہمارے سامنے، پھر بھی وہ ہمیں کوئی علماء کوئی وہ چیز سمجھتے نہیں ہیں. یہ ان کے اصول کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سٹیپس سٹیپ چار ہے، ان کے اصول ہیں. اور جتنی بھی تفاسیر ہیں، جتنی بھی قرآن مجید کے تعلق سے جو بھی کتاب لکھی گئی ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی معنی کا لفظی معنی ہو یا اس تفسیر ہو، سارے کے سارے جو ہے وہ غلط ہیں. سٹیپ نمبر فائیو، سارے کے سارے غلط ہیں، کسی کو بھی نہ لینا. کیوں؟ کیونکہ جب مصنف برے ہیں، غلط ہیں، عدول سے قاضی، ان کی تصنیف کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ سٹیپ نمبر چھ، تو پھر حل کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنی طریقے سے اپنے معاجم بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید کے صحیح مصطلحات ہیں، اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے نئے قرآن کی، نئی ٹرمینالوجی، نئے قرآن کے مصطلحات، اور اس کی جس نے بھی کوئی لفظ سمجھنا قرآن مجید کا تو ان کتابوں سے رجوع کر، یہ ہمارے علماء سے رجوع کریں. بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں پہ پہنچ گئی؟ سبحان اللہ. تو یہ جو انکار حدیث کے فتنے، اس پر میں کبھی انشاءاللہ مکمل بات کروں گا، لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں کہ اصل مقصد تھا اپنی بدعت پر قائم رہنا، سنت کو چھوڑنا. میرے بھائی واللہ جو منہج سلفی ہے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں صحابہ کے سمجھ کے مطابق، کتنی خیر و عافیت ہے اس راستے میں. جو ہی آپ صحابہ کے راستے سے دور ہوتے ہیں پھر یہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے، یہ صوفیت، بریویت، دیوبندیت، پرویزیت، قادیانیت کہاں سے نکلی جانتے ہیں؟ جب یہ راستہ کمزور ہوا نا، سلف کا راستہ کمزور ہوا، تو پھر یہ انتشار پیدا ہوا. اسے امام بخاری نے آیت میں کیا فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعٍ وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا. کاش کہ یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی، دل تو دور کی باتیں سنتے نہیں. تو منکرین حدیث، چاہے وہ خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، یا وہ آج کے دور کے پرویزی ہوں، کسی نے مکمل حدیث کا انکار کیا، کسی نے بعض حدیث کا انکار کیا، اور بعض لوگوں نے جو بعض حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ آج بھی بعض معتزلہ کے اصول پر قائم ہیں. واضح مثال سننا چاہتے ہیں کہ حدیث دو قسم، متواتر اور احاد ہے. متواتر احادیث عقیدے کے باب میں مانی جائے گی، احاد حدیث کو نہیں مانیں گے ہم. ارے کیوں بھائی؟ کہتے عقل نہیں مانتی اس بات کو. اگر یہ بات لازمی ہوتی، اور عقیدہ لازمی ہے، بنیاد ہے دین کی، اگر یہ بات عقیدے کی لازمی ہوتی تو یہ بھی متواتر حدیث سے ثابت ہوتی. جب متواتر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ دین نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. فرمان تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ بھی ان کا فرمان، یہ بھی ان کا فرمان ہے، کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نہیں فرق تو ہے، ہم نہیں مانتے اسے، ہماری عقل نہیں مانتی. آج بھی یعنی یہ اصل جو بدعت معتزلہ کی بدعت ہوئی، لیکن آج حنفیہ جو حناف ہے آج کے زمانے میں، یہ اصل جو ہے ان کی ہے ایک بنیادی اصول ہے، اور اس پر ان کا عقیدہ قائم ہے. جو اشعری، ماتریدی، اہل کلام، اصحاب کلام جتنے بھی ہیں، یہ آج کے جو حنفی ہیں وہ اس پر قائم ہے، اور نہ جانے کتنے حدیث کا انکار کے اس ایک برے اصل اور ناقص اصل کی وجہ سے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں مصطلح حدیث میں، ہمارے علماء بات کرتے ہیں کہ حدیث کی دو قسمیں، متواتر اور احاد. احاد کی تین قسمیں ہیں، فرد ہے، مشہور ہے، اور عزیز ہے، کہ یعنی ایک سرد میں صرف ایک راوی ہیں، یا دو ہیں، یا تین سے زیادہ ہیں، اور متواتر ان گنت ہیں. یہ جو تصنیف ہے اور جو قسمیں ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ علمی طریقے سے پتہ لگایا جا سکے کہ کتنی قسمیں ہیں، ورنہ ہمارے علماء کے نزدیک یہ کافی ہے کہ سند صحیح ہے اور متن صحیح ہے. پانچ شرطیں حدیث کی موجود ہیں، کون سی ہیں؟ العدالہ، تمام الضبط، ان دونوں کو مل کے ثقہ کہا جاتا ہے، نمبر 3 اتصال السند، نمبر 4 عدم الشذوذ، نمبر 5 عدم العلہ. یہ پانچ شرطیں پائی جو حدیث صحیح ہے، وہ متواتر ہے، وہ احاد ہے، وہ عزیز ہے، وہ غریب ہے، وہ مشہور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے نا کہ میرا یہ بندہ بندہ ہے کہ بندہ نہیں بننا چاہتا. اگر بندہ ہے تو اس کو اپنے سر جھکا کے تسلیم کرنی چاہیے. اور اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان بہت معروف و مشہور، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحان اللہ ثم لا یجد فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما. سوائے اپنے آپ کا حوالہ کرے گا تسلیم کے نا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو فیصل حاکم نہ بنائیں کس چیز میں جو جھگڑے کے بیچ میں ہوئے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا اس وجہ سے ان کا سینہ تنگ نہ ہو. سینہ کیوں تنگ ہوگا؟ جب میری چاہت کے مخالف فیصلہ ہوگا تو سینہ تنگ ہوتا ہے نا، لیکن فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ کے حق میں ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ سے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی، جان بھی چلی جاتی چلی جائے. اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے سامنے جان بھی قربان ہو جائے تب بھی کم ہے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں، وألا ننازع الأمر أهله، اور ہم اہل امر جو اصحاب الامر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی منازعت مخالفت نہیں کرتے حکومت پر. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، تین چیزیں ایسی جن پر کسی مسلمان دل کا، مسلمان شخص کا دل جو ہے وہ قید میں نہیں ہوتا، یا غل یا نفرت نہیں کر سکتا. نمبر 1 اخلاص العمل للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص عمل، وطاعت ولاۃ الامر، حکمران وقت فرما برداری، ولزوم جماعتهم، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑوں کا ساتھ دینا، فإن دعواتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ ان کی دعا ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کرتی ہے. اور یہ روایت جو ہے امام دارمی نے حدیث نمبر 228 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 231 میں بیان فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ. اور پھر ثم اکد فی قوله تعالی، امام بخاری فرماتے ہیں پھر تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو، اور جو اولی امر ہیں ان کی فرما برداری کرو. سورۃ النساء نمبر 59. حکمران وقت کی فرما برداری، نیک کاموں میں ان کی فرما برداری کرنا، سمع و طاعہ جو ہے، یہ اصل ہے جماعت کے اصول میں سے. دیکھیں امام بخاری کے اس مختصر سے عقیدے میں بھی اس اصل کو بیان ضرور فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل جن کا بہت سخت مخالفت تھی اس زمانے میں، اور آج کے دور میں بھی دیکھیں آپ، قرآن وقت کے خلاف خروج کرنا، ان کو ان پر کفر کے فتوے لگانا، ان کے خلاف سٹرائکس کرنا، کاروائیاں کرنا، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ خوارج کا راستہ، خوارج کا منہج ہے. رسول جماعت نے ہمیشہ اس کے سدباب کیا ہے، ہمیشہ اس سے آگاہ کیا ہے، اور ہمیشہ امت کو روکا ہے. اور جب ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور سلف کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو یہ اصل واللہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے سامنے آتا ہے. اور میں نے یعنی بعض لیکچر میں تقریباً 10 سے زیادہ احادیث اور 30 کے قریب سلف کے اقوال, سلف اور ان کے متبعین کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں کہ وہ اس اصل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. یعنی 30 قول بھی جس کی سمجھ میں نہ آئے, اب اس کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں یا آپ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ تو جس نے ان اقوال کو دیکھ سننا ہے تو عقیدے کے جو دروس ہیں ان میں میں نے سنت جماعت کا عقیدہ قرآن سنت کی روشنی سلف کے سمجھ کے مطابق ایک اس اصل پہ میں نے مکمل بات کی ہے. تو بہن سے گزارش ہے اس اصل کو دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیں. میں بار بار گزارش کرتا ہوں یہ جو اس میں جو دلائل پیش کی گئی ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور جس طالب علم نے ان دلائل کو ایک دفعہ یاد کر لیا نا تو انشاءاللہ جتنے بھی مخالفین موجود ہیں آج وہ اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہ ڈال نہ سکیں گے, کیونکہ جتنی علم میں ترقی ہوتی اتنی ثابت قدمی ہوتی ہے اور ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَن لَا يُرَى السَّيْفُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار نہیں دیکھتے, یعنی امت میں فساد برپا کرنا, ان کے خلاف قتل و غارت کرنا. یعنی آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے, آج جو خودکش حملے ہو رہے ہیں, کاش یہ الفاظ سن لیتے, کاش ایک مرتبہ وہ جہاد کے طریقے کو پڑھ تو لیتے نا کہ جہاد کیسے کر رہے ہیں, علماء کے موقف کیا ہے جہاد کے تعلق سے. میرے بھائی یہ جہاد ہے کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے, خودکش حملہ الگ, اور پھر جو یہ 10-20 مسلمان مرے ہیں اور جو مسلمان ملک کے جو نقصان ہوا ہے اسے جہاد کہتے ہیں. ارے جہاد تو اس لیے مشروع کیا گیا ہے, مقصد بنیادی ہے جہاد کا, اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی نمبر ایک, نمبر دو مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت. یہاں پر نہ تو اللہ کے دین کی سر بلندی ہے, دین کی مخالفت ہو رہی ہے, سر بلندی کہاں پہ میرے بھائی؟ اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہوئی ہے یا اور خطرے میں پڑ گئی ہے؟ میرے بھائی آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہے, لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. بم بلاسٹ ہوتا ہے, دو دن کے بعد خبروں میں آ جاتا ہے کہ طالبان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ دھماکہ کیا ہے, یا فلان جماعت ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے یہ دھماکہ کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ گھر بھی محفوظ نہیں ہے. کیوں بھائی, ان کا کیا قصور ہے, ان کو کیوں مارا گیا ہے؟ وَأَن لَا يُرَى السَّيْفُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. آگے فرماتے ہیں وقال الفضيل, فضيل بن عياض فرماتے ہیں لو كانت الدعوة مستجابة لما جعلها إلا في إمام. امام بخاری فرماتے ہیں اور فضيل بن عياض کا قول یا معروف و مشہور قول سے فرماتے ہیں اگر میری ایک ہی دعا, مجھے معلوم ہوتا کہ ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے, دعا مستجابة ایک ہوتی, لم اجعلها الا في امام, تو میں وہ حکمران کے لیے صرف کر دیتا. بھی اپنے لیے, اپنی بہتری کے لیے, آپ کی بیوی ہیں, بچے ہیں, بزنس ہے, مال ہے, دولت ہے, یہ کہاں جائے گا؟ نہیں, ایک ہی دعا ہے تو میں حکم وقت کی ہدایت کے لیے دعا مانگ لیتا. لأنه اذا صلح الامام امن البلاد والعباد, اگر یہ حکمران یہ امام راہ راست پر آ جائے, ہدایت یافتہ ہو جائے, تو پھر امن و امان عام ہو جاتا ہے ملک میں بھی اور لوگوں میں بھی. اور امن و امان کی نعمت سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ جب فساد عام ہوتا ہے, بے روزگاری عام ہو جاتی ہے, مہنگائی عام ہو جاتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی قلت عام ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تنگ نظر آتی ہے, امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لوٹ مار عام ہو جاتی ہے. جب کھانے کو کچھ نہیں تو ظاہر ہے لوٹ ماری شروع ہوگی, جب جاب نہیں ہے تو کہاں سے کھائیں گے. آہستہ آہستہ ایسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں نفس نفس کا عالم ہوتا ہے، اور دور تو کیا اپنے سے کبھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کتنی پیاری بات ہے. اور جب اس بات کو امام عبداللہ بن مبارک نے سنا امام فضیل سے، فرماتے ہیں یا معلم الخیر من یجتری علی ھذا غیرک، اے خیر کی تعلیم دینے والے، ایسی اچھی بات آپ سے بہتر کون کر سکتے ہیں؟ یہ جرہ جو آپ نے کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ آپ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اور امام ابو نعیم حلیہ میں اسی قصے کو روایت کیا، فرماتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک اٹھ کے گئے اور امام فضیل کے سر پہ بوسا دیا. کیا کتنی بڑی پیاری بات کی آپ نے. آج دو لوگوں کے بیچ میں بات کرتے ہیں قرآن کی، کہتے ہیں یار یہ تو بکے ہوئے ہیں، علماء السلاطین ہیں، ان کو کچھ خرچ ملتا ہے، کچھ ان کو کچھ کوئی ان کا کوئی لنک ہے علماء حکمران وقت سے، یہ ان کی ایسے تعریف نہیں کرتے. میرے ہم کسی حکمران کی تعریف نہیں کرتے، کبھی نہیں سنا آپ نے ہمارے موسیقی کے عمران کی تقریف تعریف. نقص سب کے اندر، ہمارے اندر بھی، ان کے اندر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہ فرشتے نہیں آسمان کے اترے ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں ادو الحم حق ہوں وسل اللہ حق، ان کا حق ان کو دیں فرما برداری کا، اور جو آپ کا حق وہ نہیں دیتے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اب اس سے بڑھ کر ہدایت کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر آسان راستہ کیا ہے؟ ہر بندہ اپنا حق لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے، اپنے ٹانگوں کا استعمال کرے، تو پھر بد امنی پھیلے گی کہ نہیں؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے. اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، مسلمان بعض مسلمان ملک جو ہیں وہ کتنی شدید وقت سے گزر رہے ہیں، کتنی تنگ وقت سے گزر رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ہم خود وجہ ہیں. دیکھیں کافر دشمن سر پہ بیٹھا ہے، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، بات ختم ہے. اللہ تعالی نے فرما دیا تا قیامت بات موجود ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. لیکن کیا ہمارے اپنے گھر والے بھی راضی ہیں اپنے گھر سے؟ کوئی گھر کب ٹوٹتا ہے؟ جب گھر والے اس گھر کو توڑتے ہیں. باہر کا دشمن جتنا طاقتور ہو وہ آپ گھر کو توڑ نہیں سکتا جب تک کہ کمزوری گھر کے اندر سے پیدا نہ ہو. کافر دشمن ملک میں کب داخل ہوا؟ جب ہم نے خود ایسے قدم اٹھائے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی امت کو کمزور کیا ہے، تو وہ کافر دشمن غالب بن کر ہمارے اندر گھسائے داخل ہو گئے. اگر یہ غلطیاں ہمارے بچوں سے، ہمارے جوانوں سے نہ ہوتی، اور ہمارے بعض جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور فتاوی کی گدیوں پہ بیٹھے ہیں، جو غلط فتاوے دیتے ہیں، جو ہمارے جوانوں کو برین واش کرتے ہیں اور غلط طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکمران تو کافر ہے، اور جو کافر کو ووٹ دیتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی کافر ہے، جو پولیس ہے، رکھوالی ہے کرنے والی وہ بھی کافر ہے، فوج بھی کافر ہے، مسلمان کون بچ گیا پھر؟ صرف چند لوگ وہ مسلمان ہیں، باقی امت میں سارے کافر ہیں. تو انہیں تو خوارج کہتے ہیں میرے بھائی، اور خواری ہوتے کون ہیں؟ اور ایک قصہ بار بار پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ دو خارجی تھے، طواف کر رہے تھے اللہ کے گھر میں، طواف کرتے ہوئے، تو ایک دوسرے کو کہتا ہے یار سارے جہنمی ہیں. کہ طواف کرتے ہوئے جہنمی ہیں، کہتے ہیں بس تمہیں پتا ہے، خوشخبری سن لو، جنت میں میں اور آپ ہو تم بس. وہ کہتے ہیں یہ طواف کرے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ کہ رہے سارے جہنمی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے بندے سارے جہنمی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے بھائی پھر تم ہی جنت مبارک ہو، پھر میں بھی نہیں کے ساتھ ہوں جب یہ سارے جہنمی ہیں. یعنی دیکھیں کیا آپ نے ایک ایک شخص کے پاس جا کر حجت قائم کی اور پتہ چلا کہ یہ واقعی کافر ہے؟ لیکن تکفیر اتنی عام ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں بس، باقی سارے کافر ہیں. اور یاد رکھیے تکفیر کا راستہ جو ہے بڑا خطرناک راستہ ہے. اور یہ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں، علماء نے بیان کیے، سارے جڑے ہوئے. اب تکفیر کا اصل کہاں تھا؟ اب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، پھر یہ اصل دوبارہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے اصول جڑے ہوئے ہیں، اور علماء سلف نے اصولوں کو ایسے نہیں جوڑا، اپنی طرف سے نہیں لے کے آئے. قرآن اور حدیث سلف کے اقوال ہیں، یہ وجہ ہے. پھر مخالفین کے اقوال موجود ہیں، ان کے حرکات اور ان کے جو عمل ہے وہ بھی موجود ہے. ان سب کو ایک ساتھ ملا کے انہوں نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، اور یہ عقائد آج بھی موجود ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو ان عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر میں ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں، کتنی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اذا رأیت الرجل يدعو على السلطان فعلم انه صاحب هوا. جب تم کوئی شخص کو دیکھو جو حکمران کو بد دعا کرتا ہے تو جانو کہ بدعتی ہے، خواہش نفس کے پیروی کرنے والا ہے. پیمانہ دیکھا ہے، يدعو على السلطان صرف بد دعا کرتا ہے. اور آج بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بد دعا تک محدود ہے بات. آج اگر کسی کے سامنے کہنا حکومت بد دعا نہ دیں، یوں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص جنگل سے آیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ حکمران کے پٹھو ہیں، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، بد دعا نہ کرو پھر کیا کر دعا کرو ان کے لیے؟ ہم یہ ہیں بد دعا کے لائق؟ سبحان اللہ. وہ جس چیز کا لائق ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت آپ جیسے لائق کے سر پر تو بیٹھے، ہمارے سروں پر بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اور یہ میز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھایا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن کیوں بٹھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ حکمران ہیں. ہم کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ آج امت کا حال دیکھیں آپ، اور کل بھی امت کا ایک حال تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، جب سب فرمانبردار تھے، ایمان کا عروج تھا اور مضبوط تھا یہ ایمان، تو سب سے جو بہترین تھے وہ خلیفہ بنے، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آج جب عثمانوں کا حال آپ کے سامنے، اللہ کے مساجد ویران ہیں، اللہ کے گھر اور مزارات آباد ہیں، جگہ نہیں ہوتی، کوئی سجدہ ریز ہوا ہوا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے قبر کا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، کوئی نظر و نیاز کے لیے اہتمام کر رہا ہے، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی چوکٹ کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی دھمال اور ڈانس کر رہا ہے، کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، کوئی منت وہاں آ کے پوری کر رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ایسا امت کا حال ہو تو میرے بھائی پھر ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جائیں گے، اور انہی لوگوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، بد دعا تک نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. یہ سلف کا راستہ ہے، یہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ بہترین لوگوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کی بات سب کرتے ہیں. آج جو جہاد کا نعرہ لگانے والے ہیں اور کہتے کہ جہاد امت پر فرض ہو چکا ہے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ بھی امام بخاری کی عظمت کو جانتے ہیں اور امام بخاری کے نام سے بہترین طریقے سے واقف ہیں، اور اپنی باتوں کو ثابت کریں گے جو احادیث کوٹ کرتے ہیں، رواح البخاری بھی کہتے ہیں. نہیں کاش امام بخاری کے عقیدے کو تو سمجھ لیتے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اس پر چلنے کی سلف صحیح روح منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جب ہم کچھ بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حکمران کے خلاف بات نہ کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو، تو کیونکہ ابھی احسان علی ذہنی صاحب کا ذکر آیا تھا، تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ احسان علی ذہنی جو ہے ممبر سے ضیاء الحق کے تعلق سے اور دوسرے حکمرانوں کے تعلق سے جو بھی پاکستان میں ان کے وقت میں آئے، تو وہ تو ممبر سے بات کرتے تھے. تو یہ مثال
دیکھیے، میں ایک چیز اچھی طرح سمجھیں آپ، کہ حکمران کے تعلق سے جو ہے نصیحت کرنے کے خاص طریقہ ہے، میں بار بار بیان کر چکا ہوں، وہ اب احادیث ہیں اس میں. لیکن بعض اوقات ایک اہل حدیث عالم بھی غلطی کر لیتے، غلطی ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ یعنی یہ بات یعنی معروف ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ممبر سے بھی یعنی حکمران کو برا بھلا کہتے. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کی طرف داعی نہیں تھے. یہ فرق سمجھیں ذرا. وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ تم بھی یہ عمل کرو, داعی نہیں تھے اس کی طرف. نمبر دو, فتنہ جو اس وقت موجود تھا حکمران کے خلاف بات کرنے کا اور ان کے خلاف جس طریقے سے آج یعنی ماحول گرم ہے, یہ چیز نہیں تھی اس زمانے میں. اور ان کو اندازہ نہ تھا کہ یہ بات کل جا کے یعنی کہاں تک پہنچے گی اور امت میں کیا ہو سکتا ہے. اور تیسرے نمبر ایک مجتہد عالم ہے اور حقیقتا یعنی یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور علماء نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے, لیکن حق بات یہی ہے جو علماء سے ثابت ہے, میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں بار بار. اور علماء حق یعنی سلف سے لے کے آج ان کی جو متبعین خلف ہیں آج تک یہ بات موجود ہے. جو انہوں نے واضح, آپ کسی عالم کو نہیں سنیں گے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے بات کرے. جو بھی بات کرتا ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ علامہ صاحب ہو چاہے کوئی بھی عالم ہو. ہم معصوم نہیں ہیں, غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے, ہمارے بڑے علماء سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اس سے مطلب یہ نہیں اگر انہیں ایسا عمل کیا کہ وہ خارجی ہیں نعوذ باللہ, یا وہ سروے کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. جی